أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين لا سيما بقية الله في الأراضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. صدق الله العلي العظيم. درود پڑھیے گا ایک مرتبہ محمد علیہ السلام. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارک حجرات کی تفسیر کے ضمن میں معارف قرآن کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے. قرآن کریم کی 49 نمبر سورہ جو کہ 18 آیات پر مشتمل ہے، اس سورہ مبارکہ میں پروردگار عالم نے معاشرتی آداب کو موضوع مرکزی کے عنوان سے بیان کیا. ان میں سے کچھ آداب کو آپ کی خدمت میں نے عرض کیا. اب وجود مبارک معصوم، کل بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آیت نمبر 7 ارشاد فرماتا ہے: وعلمو یا ایھا الذین آمنو کا عنوان چلا آ رہا ہے، اے صاحبان ایمان، وعلمو جان لو اس بات کو، سمجھ لو اس بات کو، ان فیکم رسول اللہ تمہارے درمیان رسول اللہ ہیں. سوال یہ قرآن کئی مقامات پر اپنے پڑھنے والوں سے کر رہا ہے، اگر انسان توجہ کرنا چاہے. آیا یہ جو گفتگو اس آیت میں ہو رہی ہے کہ جان لو اللہ کا رسول تمہارے درمیان موجود ہے، اس آیت کا تعلق صرف اس دور اور اس زمانے سے ہے کہ جس دور میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود رہے ہیں؟ آیا اس آیت کا تعلق اپنے نزول، اگر یہ مدنی آیت ہے، سورہ تو مدنی ہے ہی، بعض آیات بھی بعض اوقات آپ متوجہ ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر سورہ مدنی ہو تو اس کی ساری آیات بھی مدنی ہوں، یہ کوئی معیار قرآن کریم میں اس طرح سے ملاحظہ نہیں کیا گیا. یقیناً کچھ سورہ ایسی ہیں کہ جو مکی ہیں اور اس کی ساری آیات مکی ہیں، مدنی ہیں، ان کی ساری آیات مدنی ہیں، لیکن قانون نہیں ہے یہ. لہذا خود سورہ مبارک حجرات کی بھی بعض آیات کے بارے میں بعض علماء کا کہنا ہے کہ یہ مکی ہیں. میں فعلاً اس بحث میں نہیں جانا چاہتا کہ مکی اور مدنی کا معیار کیا ہے، لیکن یہ سورہ مدنی اور اس کی یہ آیت تقریباً سبھی کے نزدیک بالاتفاق مدنی، لہن بھی اس کا مدنی ہے. اگر یہ ابتدائے مدینہ کا نزول بھی ہم تصور کر لیں، جبکہ اس کے لہن سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ ابتدائے مدینہ، ابتدائے ہجرت کا سورہ نہیں ہے. اگر آپ اور ہم یہ تصور کر لیں کہ مدینہ کی جو 10 سالہ زندگی ہے اس میں درمیان میں کہیں نازل ہوا، میں جس بات کی طرف متوجہ کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میکسیمم بھی اگر آپ ٹائم لگائیں تو صرف 10 سال کا عرصہ. آیا اس آیت کے نزول اور اس سے استفادے کا یا اس سے جو تعلق ہے وہ صرف اس 10 سال تک ہے؟ وہ 10 سال کے بعد یہ آیت اپلیکیبل نہیں رہے گی، تب آپ اس کو کہیں نہ کہیں تو مانا کریں گے. اب آپ ایک معنی یہ کر سکتے ہیں کہ بھائی رسول تو نہیں ہے، لیکن چونکہ رسول کی حدیث یا روایت یا سیرت موجود ہے تو آیت کا اگلا حصہ سپورٹ نہیں کرتا. وہ حصہ کیا ہے؟ کل بھی میں نے ترجمہ کیا تھا، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، اگر پیغمبر اکثر امور میں تمہاری اطاعت کرنے لگے، لعنتم، یہ تمہارے لیے حتماً سخت ہو جائے گا، دشوار ہو جائے گا. یعنی امور مسلمین، ابھی کس سے بات کر رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ یا ایھا الذین آمنو، مسلمانوں سے بات کر رہا ہے. اور مسلمانوں کے اکثر امور میں اگر پیغمبر ان کی اطاعت کرنے لگے، ان کی بات ماننے لگے، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ یہاں پر اطاعت سے مراد کیا ہے، اطاعت شرعیہ نہیں ہے، اس کا کوئی گمان یہاں پر نہیں کیا جا سکتا، وہ ناممکن ہے. تو یہاں پر اطاعت سے حتی مباح یا جائز امور میں بھی، کہ جن کا کسی حکم شرعی سے اسٹریٹ اوے کوئی تعلق نہیں ہے، ان امور کے اندر بھی اگر تمہاری اکثر باتیں پیغمبر ماننے لگے، یہ تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا. اب اس کی مشکل کی سینس میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کیا ہے، ہماری سوچ کا جو بھی دائرہ ہے وہ ہمارے علم ہمارے تجربات کی بنا پر ہے، جبکہ نبی کے علم کا دائرہ، نبی کے تجربے کا دائرہ چونکہ وہ وحی سے اتصال رکھتا ہے، اس اتصال وحیانی کے نتیجے میں یقیناً پیغمبر کا علم امنس ہے، پیغمبر کا تجربہ امنس ہے. لیکن وہ گنجائش، وہ سلاٹ ہے ضرور. اب اس طرح کے کئی واقعات ہیں تاریخ میں کہ جہاں پر سچویشن ایسی ہے کہ پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے کر لو فیصلہ، نتائج کیا نکلے سخت. مجھے غزوہ کا نام تھوڑا سا بھی ذہن میں نہیں آ رہا، لیکن جب مسلمانوں نے، یہودیوں نے اپنے آپ کو ایک قلعے میں بند کر لیا، لیکن جب بالآخر سرنڈر ہونے پر آئے اور اب یہ مرحلہ ہوا کہ بھائی اب ان کو کیا سزا دی جائے، تو وہ یہودی جو تھے کسی صحابی سے ان کا رابطہ اسلام لانے کے اور آنے کے زمانے سے پہلے اچھا رابطہ تھا ان کا، ان کے ساتھ اچھے تعلقات تھے. تو یہودیوں نے پیغمبر کے مقابلے پر یہ سوچ کر کہ ہمارے اس کے تعلقات اچھے رہے ہیں پہلے، تو ہم حاکم ان کو بنا دیتے ہیں کہ بھائی جو بھی ہمارے بارے میں فیصلہ کرنا ہے وہ اس کو. جب انہوں نے کہا پیغمبر نے کہا ٹھیک ہے، اگر تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو اسے کروا لو، انہوں نے جو حکم دیا وہ واقعا بہت سنگین تھا. ان کے اتنے مردوں کو قتل کر دو، یہ کر دو، کافی سارا سنگین حکم تھا. تو جب یہ ہو گیا اور ان کی ہوائیاں اڑ گئیں کہ ہم تو یہ سمجھے تھے کہ یہ ہمارے پرانے تعلقات کو ملحوظ رکھ کے شاید کوئی بہت ہلکے ہمارے لیے چھوٹ بیان کر دے گا، اس نے اتنا سخت فیصلہ کیا. تو پیغمبر نے فرمایا کہ یہ سختی تم نے اپنے ہاتھ سے لی. سیم سچویشن اب آپ دیکھیے جنگ صفین میں کہاں آ رہی ہے، کہ جہاں پر خوارج کا گروہ تلواریں نکال کر حضرت امیر کے خیمے کے گرد کھڑا ہے. بہت سارے مقامات پر ائمہ کے عمل کو سمجھنا واقعا بصیرت چاہتا ہے. کیا حضرت امیر کے لیے اس وقت مثلا خوارج سے مقابلہ کرنا کوئی مشکل کام تھا؟ نہیں، نہروان میں امام نے بتا دیا کہ میں کیا چیز ہوں. یہاں پر بھی حضرت امیر کے لیے مسئلہ نہیں تھا تلوار نکالنا یہ سختی سے، لیکن بہت ساری باتیں ایسی ہیں کہ جو وقت آنے پر پتہ لگتا ہے کہ امام کی اسٹریٹجی کیا تھی. اب میں چونکہ صفین کو اور اس کے آثار کو بیان کرنے کے مرحلے میں نہیں ہوں، میں فعلاً جو مطلب سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ ہے بھی ایسے ہی، اللہ کے سوا کوئی حکم نہیں ہے. لیکن آیا یہ لا حکم الا للہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ ہی آ کر زمین پر حکم جاری کرے گا؟ حکم تو بالآخر انسان، جو بھی حکم جاری ہونا وہ انسانوں کے تھرو ہونا ہے. لیکن یہاں پر اس لفظ کو، اس جملے کو غلط معنی میں استعمال کر کے، لا حکم الا للہ، لا حکم الا للہ، امام نے کیا فرمایا؟ کلمۃ الحق یراد بہ الباطل، کلمہ حق کہہ رہے ہیں لیکن اس سے مراد باطل لے رہے ہیں. خود جناب امیر یقین کریں نہج البلاغہ، یہ ہماری، میں معذرت کے ساتھ کہوں گا، ہماری قوم کی بدبختیوں میں سے ایک بدبختی یہ ہے کہ ہم نے نہج البلاغہ جیسی کتاب کو، حضرت امیر سے محبت کے جتنے دعوے ہیں نا، اگر امیر علیہ الصلوۃ والسلام صرف نہج البلاغہ کو سامنے رکھ کے ہم سے ایک مرتبہ سوال کر لیں، شاید ہم قیامت کے دن آنکھیں اٹھا کے حضرت امیر سے بات نہیں کر سکتے. کیسے محب ہیں ہم جو محبوب کی بات سننا نہیں چاہتے، جو محبوب سے کلام نہیں کرنا چاہتے، وہ ہم سے زیادہ بدبخت کون ہوگا؟ اتنا محبت کا دعویٰ، محبت کا تقاضا کیا ہے؟ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں, باتیں نہیں کرنا مجھ سے, میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں لیکن آپ سے بات نہیں کرنا چاہتا, میں آپ سے محبت بہت کرتا ہوں میں آپ کی بابا سننا نہیں چاہتا. آپ کہیں گے بھائی کون سی محبت ہے؟ معذرت کے ساتھ اگر ہم اب اپنے دل کے اندر جھانکیں تو شاید ہماری, شاید کہہ رہا ہوں, بہرحال میں بعض جملے میرے سخت ہو جاتے ہیں لیکن میں اپنے جیسے گناہگاروں کے لیے کہہ رہا ہوں, آپ سب مجھ سے بہتر ہیں. ہو سکتا ہے کہ مجھ جیسے گناہگاروں کا رابطہ حضرت امیر سے صرف لین دین کا ہو. مظہر العجائب ہیں, تجد ہوں کا فن نوائب ہیں, مشکلات میں کام آنے والے ہیں, مشکل کشا ہیں, کیا رابطہ ہے میرا؟ میں مولا کے نام پہ نظر کھلا دیتا ہوں لوگوں کو. کبھی پوچھا امام سے کہ واقعاً مولا اس نظر سے زیادہ خوش ہوں گے یا کسی اور کام سے؟ آئم ہم نے کیا رابطہ رکھا ہے؟ یہ ہماری سوسائٹی ہے. ابھی کھانا کھلانے کے لیے آپ نظر کے لیے پیسے جمع کرنے نکل جائیں, لاکھوں روپے آپ کو انشاءاللہ مل جائے گا. اسی پلیٹ فارم سے کہہ رہا ہوں, جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے سب کو کہہ رہا ہوں, کتنے لوگ ہیں کہ جو حضرت امیر علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر کر کے یہ کہیں کہ مولا ہم آپ کے نام پر کتاب چھاپانے کے لیے تیار ہیں, میری نظر کرتا ہوں کہ میں ایک کتاب آپ کے نام پہ چھپاؤں گا. باب مدینۃ العلم ہے حضرت امیر, تمہاری دیکھ سے اطعام سے خوش ہوتا ہے, خدا خوش ہوتا ہے, رسول خوش ہوتا ہے, لیکن خود دل پہ ہاتھ رکھ کے رکھو نا, بات کرو کہ آیا امام ان کے نام پر دیکھ کھلانے سے زیادہ خوش ہوں گے یا ان کے نام پر ایک کتاب چھاپ کر معاشرے میں پہنچا کر علم پہنچانے سے زیادہ خوش ہوں گے؟ کتنے محققین ایسے بیٹھے ہوئے ہیں جو اس بات کے منتظر ہیں کہ وہ 100 دیگیں چڑھانے والا 2 دیگوں کی قیمت سے کوئی کتاب چھپا دے, 8 دیگوں کی قیمت سے کتاب چھپا دے. ہمارے دل کے پھپھولے ہیں کبھی کبھار پھوٹ جاتے ہیں, ناراض مت ہوئیے. امام کیا فرما رہے ہیں؟ کلمۃ الحق یراد بہ الباطل, یہ کلمہ حق کہہ رہے ہیں, مراد ان کی کیا ہے؟ باطل. مجبور کیا انہوں نے, کہا جی ہم ابو موسیٰ اشعری کو اپنا حاکم بنائیں گے. امام نے بنا لو, اتنے آرام سے کہا نہیں, امام نے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن ضد تھے, بضد تھے, اور امام نے تمام انتباہات دے دیے تھے کہ دیکھو جو تم کرنے جا رہے ہو اس کا نقصان ہوگا تم, لیکن ان کو اس وقت تک سمجھ میں نہیں آئی جب تک کہ عمر آس کی چالاکیاں اور مکاریاں انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھنے, اس سے بڑی بدبختی کیا ہے؟ اپنی غلطی دیکھنے کے بعد خود جو ہے وہ اب پیتنی بے بصیر کی توبہ قبول ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, یہ خوارج کے مسئلے میں آگے دیکھیں. اپنے حساب سے انہوں نے توبہ کر لیا اور تلوار لے کے پھر امام کے گھر پہ آگے کھڑے ہو گئے کہ ہم نے تو توبہ کر لیا, اب آپ بھی توبہ کریں. امام نے کہا میں کس بات کی توبہ کروں؟ کہ اس بات کی توبہ کریں کہ آپ نے ہمیں روکا کیوں نہیں. حضرت امیر نے فرمایا میں نے نہیں روکا تمہیں, آپ راضی کیوں ہو گئے اس بات پر؟ یعنی کیا, یہ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیوں امام نے ان کی بات مانی؟ اب سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ لیکن نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ آپ کے اور میرے سامنے. لہذا لو یطیعکم, اب سوال صرف یہ ہے کہ آیا اس آیت کا تعلق, اس کے امور کا تعلق صرف زمانے پیغمبر, یعنی اس آیت کی اپلیکیبلٹی صرف اتنے 10 سال تک کے ہے, اس کے بعد پھر یہ آیت اپلیکیبل نہیں رہے گی, صرف ایک تاریخی داستان یا کچھ تاریخ میں ہمیں کسی طرح, یعنی پیغمبر کے زمانے میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے مجھ سے اور اس سے کیا تعلق؟ تو یا الذین آمنو کیوں کہا اللہ نے؟ ہمارے پاس قرآن میں بعض مقامات ایسے بھی موجود ہیں کہ جہاں پر اللہ نے اصحاب پیغمبر کو خاص طور پر مخاطب کیا ہے, بہت سارے مقامات ہیں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ اصحاب کو مخاطب کر کے یہ کہتا ہے کہ بھائی تمہارے درمیان, اے اصحاب پیغمبر تمہارے درمیان پیغمبر ہے. لیکن کوئی بھی مفسر یہ نہیں کہتا کہ اس آیت کا تعلق صرف زمانے پیغمبر سے, تو ماننا پڑے گا نا کہ پھر میرے اور آپ کے درمیان میں, میں اور آپ جب یہ پڑھیں گے ان فیکم رسول اللہ, تمہارے درمیان میں اللہ کا رسول ہے, تو میرے اور آپ کے درمیان میں اللہ کا رسول کون ہے؟ اب واحد اس کا جواب یہ ہے کہ یا اللہ کا رسول ہو یا وہ ذات ہو کہ جس کا وجود گویا پیغمبر کا وجود کہلائے، اور پھر وہ جو کہ برحق جانشین، جانشین کا معنی کیا ہے؟ جانشین کا معنی یہ کہ رسول کی جگہ پر وہ ہو، اور ہمارے اور آپ کا جو عقیدہ اور ایمان ہے وہ یہ کہ اس دور میں یہ وجود مبارک حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف. اب یہ آداب ہم پیچھے سے جو آداب پڑھتے ہیں، ابھی تک جو آداب چل رہے ہیں ان کا زیادہ تر تعلق کس سے؟ امامت، نبوت سے ہے، ولایت سے ہے. ولایت کے مقابلے پہ تمہاری تابعداری کیا ہونی چاہیے؟ خبردار، اللہ اور اس کے رسول سے آگے آواز مت بڑھاؤ، ویٹ کرو جب تک کہ وہ خود باہر نہ آ جائے. انہی میں سے ایک کیا ہے، اگر کہیں پر مشورت بھی طلب کی جائے، کوشش کیا کرو، کوشش یہ کرو کہ پیغمبر پہلے کچھ کہیں، معصوم کچھ کہیں، اور جب تک آپ کو وہ اسپیس نہ دے دی جائے تو مشورے کو اس سے آگے نہیں بڑھاؤ. کیا ادب ہے! اگر مجھے اور آپ کو کہیں یہ حیثیت مل جائے کہ ہم امام کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہوں اور امام پوچھ لیں ہاں بھائی آپ کا کیا خیال ہے، کہ خدا ہم سب کو اور آپ کو نصیب کرے یہ مرحلہ دیکھنا. تو اب ادب کا تقاضا کیا ہے؟ اجازت ملتے ہی فوراً مولا یہ کر لیں، ایسا نہیں ہے. وہاں پر بھی کوشش کیا کریں کہ مولا آپ بہتر جانتے ہیں ہمیں، یہ دیکھیں آپ کبھی آپ روایات پڑھیں گے جتنے بھی ائمہ کے مؤدب اور با بصیر اصحاب تھے وہ ان چیزوں کو رعایت کرتے تھے. مثلا حشام امام کے شاگرد ہیں، زبردست قسم کا مناظرہ کر کے جب پہنچے امام، دھوم مچی ہوئی تھی اس مناظرے کی. امام نے کہا حشام کیا کہہ کر آئے؟ کہا مولا آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. کہا بیان کرو. کہا مولا میرا بیان آپ کے مقابلے پر، کیوں دہرا رہے ہیں ان باتوں کو، یہ مجھے اور آپ کو ادب سکھایا جا رہا ہے. اور واقعا یہ مقام ہے، میں اپنی بات بھی کروں گا، واقعا یعنی یہ چیزیں ان کو رعایت کریں. ہم اپنے معاشرے کو بے ادب معاشرہ کیا پسند کیا جا رہا ہے ہمارے ہاں؟ یہ جنگ ہے نا. آپ کا کیا خیال ہے کہ فلموں میں، کلپس میں انتہائی بے ادب اور انتہائی گھٹیا قسم کی جو زبان استعمال کی جاتی ہے، کیا بلا وجہ ہے؟ نہیں بلا وجہ ہے، اس کے پیچھے پورا ریزن ہے. وہ خاص طور پر دکھائی چلائی اور اس کو اس انداز سے پیش کیا جاتا ہے. کیا ہمارے بچے سمجھتے ہیں کہ میں اس طرح سے بولوں گا تو میں پتہ نہیں کیوں ہیرو یہ بول رہا ہے؟ ایسی زبان استعمال کرنے والے کو ہیرو بنا کر کیوں پیش کیا جا رہا ہے؟ اس لیے کہ ہیرو قابل عمل ہوتا ہے. جس کو آپ ہیرو دماغ میں بنا لیتے ہیں اس کا عمل خود بخود آپ کے، یہ پوری نفسیاتی جنگ ہے. اب ہیرو بدماش ہے، ہیرو غنڈا ہے، ہیرو کیوں ہے؟ کبھی آپ نے سوچا کہ یہ جب فلموں میں یہ سارا کچھ کرایا جاتا ہے، میں چھوٹی سی مثال دوں آپ کو، یہ تاثیر ہے. میرا بچہ بہت چھوٹا سا تھا ایران میں تحصیل کے زمانے میں، اب ہم پریشان تھے وہاں پر بھی، بالآخر جو بھی ہے میڈیا کے برے اثرات وہاں پہ بھی کہیں نہ کہیں تو آتے رہتے ہیں. تو میری اپنی کوشش یہ تھی کہ ایران کے میڈیا میں بھی وہ چیز دکھائی جائے جو کہ ہمارے بچے کے کام آ جائے. تو میں نے مختار نامہ خریدی، خریدنے کے بعد اس کو اپنے ٹی وی پہ لگا کر بچے کو میں زیادہ تر وہی دکھاتا تھا. ایک دفعہ اتفاقاً ایران کے کسی ٹی وی پر کوئی اور فلم آ رہی تھی، اتفاقاً لگی ہوئی تھی ٹی وی، تو جو کریکٹر، اب مجھے اس بندے کا نام ذہن میں نہیں ہے جس نے مختار کا کریکٹر کیا ہے مختار نامے میں، اس فلم میں وہ چور کا کریکٹر انجام دے رہا تھا. میرا چھوٹا سا بچہ 3 سال کا ہوگا، زیادہ سے زیادہ 4 سال کا ہوگا، مجھے پلٹ کر کہہ رہا ہے، کہہ رہا ہے بابا مختار چوری کر رہا ہے. اب میں نے اس کو یہ بات بیٹھا کے سمجھائی، میں کہا دیکھو بیٹے جس کو تم مختار کہہ رہے ہو یہ مختار نہیں ہے، یہ صرف جناب مختار کی ایکٹنگ کر رہا ہے. مجھے اس کو ٹائم لگا سمجھانے میں کہ بیٹے یہ اب کیا ہوتا ہے، غور کیجیے گا. میں نے تو اپنے بیٹے کو بتا دیا کیونکہ مجھے سمجھ میں آ گیا، اور جس کو سمجھانے والا کوئی نہیں ہے اس کے لیے ہیرو جب چوری کرتا ہوا دکھائی دے گا تو چوری اس کے لیے اتباع کی منزل میں آ جاتی ہے. کیوں اللہ، اب یہ بحث ہے، میں آج اس موضوع نہیں ہے، یہ اپنی جگہ الگ موضوعات ہیں، کیوں اللہ تبارک و تعالی نے انبیاء اور آئمہ کو بھیجا، معصوم بنا کر بھیجا، صاحبہ کلامال بنا کر بھیجا؟ اس کا ایک فلسفہ معجزہ، اس کا ایک فلسفہ یہ ہے کہ ہم ان کو اپنا ہیرو سمجھ کر، ہاں ہم کہیں گے بھائی سنا حضرت امیر نے، یہ ہمارے اور آپ کے ہیرو ہیں نا حضرت امیر، اللہ چاہتا ہے کہ یہ ہیرو بنیں، چوں جب ہم ان کو ہیرو بنا لیں گے آٹومیٹیکلی ان کا کردار ہمارے لیے قابل عمل ہو جانا چاہیے. لیکن میں اور آپ اس نفسیاتی جنگ میں ہیں کہ جہاں پر حضرت امیر کے ساتھ ساتھ اور بہت سارے، اور چونکہ وہ ہیرو وہ کردار اغلب ہو جاتے ہیں، کتنا ہم حضرت امیر کو دیتے ہیں، ہمارے اور آپ کے مقابلے پہ کام کیا گیا، وہ کام کیا کیا گیا، انہوں نے فوری طور پر ویژول دنیا میں آ کر ایسے ایسے ہیرو بنا دیے، ان کو اتنا دکھایا جا رہا ہے کہ اب ہمارا بچہ عقیدتاً حضرت امیر کو مانتا ضرور ہے، لیکن جب آپ اس کو دکان پر لے کر جاتے ہیں تو وہ اسپائڈر مین مانتا ہے، سمجھتا ہے، کہیں کسی حد تک سمجھ میں آ جائے گا، لیکن بننا کیا چاہتا ہے؟ سپر مین. کاپی کس کی خریدے گا؟ بیٹ مین. تھوڑا اور بڑا ہوگا تو نیا فیز کیا آئے گا؟ فلموں کے ہیرو. اس سے اور آگے بڑھے گا تو فیز کیا آئے گا؟ کرکٹر، فٹ بالر. یہ ساری زندگی میں پورے اس میں آئمہ کہاں ہیں؟ انبیاء کہاں ہیں؟ تو پھر ہم جو رول ماڈل لیتے ہیں وہ کہاں جاتا ہے؟ لہذا یہ پوری جنگ نفسیات کی. آئمہ ہم اور آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ارتباط کیسے پیدا کر رہے ہیں. لہذا اب آیت یہ کہہ رہی ہے، پس اس کا مطلب کیا ہے کہ اگر امام موجود ہوں، با ادب معاشرہ، زبان ہم اور آپ کو احتیاط، ایک زمانے میں بزرگان احتیاط کرتے تھے کہ یہ کیا، تو ہمارے ہاں مثلا ابے کہہ کے بلایا، ہمیں ڈانٹ پڑتی تھی کہ بھائی ابے کہہ کے کیوں بلایا، یہ کوئی لفظ ہے کہنے والا، وہ یہ کہہ کے کیوں بلایا، یہ کوئی لفظ ہے بلانے والا. لیکن کیا ہوا، ہم نے شکست کھا لی، ہم نے ہتھیار ڈال دیے، ہم نے اپنے بچوں کو سلینگ لینگویج استعمال کرنے دی. آج آپ معاشرے کا حال دیکھ لیں. لہذا ایک روایت آپ کے گوش گزار کرتا چلوں، جو خاص طور پر نوجوان بچوں، ہمارے ہاں عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، نوجوان بچے سمجھتے ہیں کہ گالی میں بات کرنے میں پتہ نہیں کیا. ایک مجھے یاد ہے اپنے ہاسٹل کے زمانے میں ایک دوست تھا، وہ بہت زیادہ گالیاں دیتا تھا، تو میں نے اس کو کہا، میں کہا بندے خدا بغیر گالی کی بھی بات کر لیا کرو. کیا لگا یار، جب تک گالی کے ساتھ بات نہ کرو لگتا نہیں ہے کہ دوستی ہے اور اچھا ماحول ہے. بعد میں روایت پڑھی، یقین کریں میرا رواں رواں کانپ گیا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ جو شخص گالی دینے والے شخص کے لیے فرمایا کہ بول رہا ہو اور منہ سے مغلظات بک رہا ہو اور اسے احساس نہ ہو، اس کے نطفے میں مشکل. یہاں پر بحث وہ نہیں ہے، خدا نہ خاصا کسی اور طرف نہ لے کے جائیے گا، لیکن کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی مشکل کنٹرول کریں. یہ بیہیویئرز ہیں ہمارے، اس بات کو تصور کریں کہ اگر میری زبان پر کہیں گالی اسی طرح سے چڑھی ہوئی ہے اور خدا نہ خاصا معصوم کے سامنے کہیں میرے منہ سے کچھ نکل جائے. عزیزان من، ادب کا بیہیویئر دین کے بیہیویئر کی بنا ہے، مؤدب ہونا، صاحب ادب ہونا. اور میں نے عرض کیا آپ سے پہلے دن بھی کہ یہ بغیر پریکٹس کے حاصل نہیں ہوتا، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ آج بیٹھ کر یہ سوچیں گے بھائی مولانا نے کہہ دیا میں کم بس میں ادب کو رعایت کروں گا. نہیں، یہ ادب آپ کو رعایت کرنا ہے، اس پہ عادت بنانی ہے، ایک مدت لگتی ہے، تب جا کر انسان اس ادب کی کیفیت کو اپنے اندر ایجاد کر پاتا. اگر ہدف ہمارا کیا ہو، ہدف یہ ہونا چاہیے کہ مجھے کبھی بھی امام کے محضر میں ادب، خود زیارات کا اپنا فلسفہ کیا ہے، امام کی غیبت میں امام کے نہ ہوتے ہوئے زیارات کا اصل فلسفت ادب ہے. پڑھنے کو تو آپ مجھے، بلکہ ابھی یاد آ رہا ہے کسی عارف کا واقعہ، آیت اللہ لیول کے، ابھی مجھے تھوڑا سا اسامی ذہن میں نہیں آ رہے، خود آیت اللہ ہیں، ایک مقام پر پہنچے ہیں، لیکن کہنے لگے دوران طلبگی جب میں طالب علم تھا تو ایک مرتبہ میں قرآن کا مطالعہ کرتے ہوئے، مثلا پرانے زمانے میں بھی مطلب ہمارے اور آپ کی اس طرح کی چیئر اور ٹیبلیں تو نہیں ہوا کرتی تھیں, لیکن اس طرح کی کوئی فیسلٹی تو نہیں کہنی چاہیے اس کو, لیکن کوئی چیز موجود تھی. کہنے لگے میں قرآن پڑھتے پڑھتے تھک گیا, تو میں نے تھوڑا سا قرآن کھولا, تھوڑی سی ٹانگیں لمبی کی, تھوڑا سا کمر اپنے آپ کو, جیسے ہوتا ہے کبھی کبھار بچے بھی پڑھتے ہوئے تھک جاتے ہیں, لیٹنے کی پوزیشن میں بنا کے اور قرآن ایسے رکھا اور میں پڑھتا رہا. کہ کچھ دنوں کے بعد مجھے اپنے استاد کے محضر میں جانے کا موقع ملا, اور میں نے ان سے سوال کیا, اتفاقاً میں نے کہا کہ فلاں آیت یا فلاں چیز میری سمجھ میں نہیں آ رہی, تو کہنے لگے کہ انہوں نے مسکرا کے فرمایا کہ آدھے لیٹ کر سینے پہ قرآن رکھ کر جب پڑھو گے بے ادبی کے ساتھ تو قرآن کیا سمجھ میں آئے گا. تو اساتید کی نگاہ, اس لیے کہتے ہیں استاد اخلاق کا ہونا چاہیے, البتہ ایسا ہونا چاہیے کہ کہاں اس نے اپنے کمرے میں تنہائی میں عمل انجام دیا, اس کے آثار کو استاد نے کہ ایسے پڑھو گے تو قرآن. لہذا یہ جو وضو ہے, یہ جو ادب کے ساتھ بیٹھنا ہے, میں نے ابتدائی دنوں میں بھی عرض کیا تھا آپ سے کہ نماز کے مقدمات اصل میں مؤدبات نماز ہیں, ادب کی کیفیات ہیں. کتنے با ادب ہو کر خدا کی بارگاہ میں جا رہے ہو. اب ہم قرآن کیسے پڑھ رہے ہیں, ہمارا قرآن کے ساتھ پڑھنے کا طریقہ کیا ہے, زیارات کیسے پڑھ رہے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے آغا صاحب لیٹے لیٹے زیارت پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا بھائی پڑھ سکنے میں تو کوئی عیب نہیں ہے, پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, لیکن سوچے تو صحیح کہ یہ لیٹے لیٹے سلام آپ کس کو کر رہے ہیں, کس کو کر رہے ہیں. ابھی تمہارا باس آ جائے فرض کرے تو تم چھلانگ لگا کے کھڑے ہو جاؤ گے, اور امام کو آپ چاہتے ہو لیٹے لیٹے میں لیٹے لیٹے ایسے ہی سلام کر لوں. ہمارے استاد ہیں وہ بتا رہے تھے کہ کہتے ہو ہمارے اپنے ان کے استاد کا ان کو استخارے کا علم ودیت ہوا تھا. اب جن کو استخارے کا علم ودیت ہوتا ہے, میں اگر واقعات بیان کرنے لگوں تو کہانی ہے پوری. لہذا میرے اپنے استاد یہ کہتے ہیں کہ استخارہ جب تک علم ودیت نہ ہو نہیں کرنا چاہیے. جس طرح سے تعبیر خواب بھی علم وہبی ہے, عطا ہوتا ہے. تو میں نے اپنے استاد سے پوچھا, میں نے کہا استاد یہ بھی بتا دیں کہ عطا کیسے ہوتا ہے. کہنے لگے میں اپنے استاد کا بتا دیتا ہوں. کہ میرے استاد کئی ماہ کے لیے مشہد میں کسی وجہ سے کئی ماہ تک رہے, کہ اس پوری مدت میں کہ وہ حتیٰ لیٹتے ہوئے بھی نہ اپنے پاؤں پھیلاتے نہیں تھے. ان سے پوچھا کہ بھائی آپ کا, میں ڈرتا ہوں کہ میں محضر امام رضا میں ہوں علیہ الصلاۃ والسلام میں ہوں, کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے سوتے ہوئے پاؤں پھیلیں اور یہ حضرت کی بارگاہ ہمیں بے ادبی شمار ہو جائے. کا اس پوری مدت اس ادب کی رعایت, یعنی بیٹھے ہیں تو پاؤں نہیں پھیلا رہے, لیٹے ہیں تو پاؤں نہیں پھیلا رہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا پاؤں پھیلانا بارگاہ حضرت میں بے ادبی شمار ہو جائے. کا جب وہ واپس وہاں سے آئے ہیں اپنے واپس قوم, تو پہنچتے ہی جو علم ان کو ودیت کیا گیا وہ استخارے کا علم تھا. اب یہ ادب بینارس کا کہاں سے آئے گا؟ دوبارہ ماں باپ. لہذا منع ہے ماں باپ کے سامنے پاؤں پھیلا کر بیٹھنا, منع ہے ماں باپ سے آگے نکلنا, منع ہے اس بات کا کہ اگر باپ آپ بیٹھے ہوں اور آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ. یہ سارے کے سارے آداب کیوں سکھائے گئے ہیں؟ میں نے ایک دفعہ جانے کا اتفاق ہوا مسقط میں, وہاں پہلی مرتبہ میں نے اس چیز کو احساس کیا کہ وہاں پر امام زمان رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا حضرت کا لقب قائم علیہ الصلوۃ والسلام جب بیان ہوتا ہے تو وہاں کی عوام میں عادت ہے کہ آپ نے جیسے ہی حضرت کے لیے یہ لفظ استعمال کیا وہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہ ایک گفتگو میں میرے بارے میں گفتگو کر رہا تھا, دو یا تین مرتبہ مجھ سے تکرار ہوا اور میں نے دیکھا کہ سات جتنی مرتبہ تکرار ہوا کھڑے ہو. عذاب ہے, یہ سارے کے سارے آداب ہیں. اہل بیت اطہار کا نام آنے پر، پیغمبر کا نام آنے پر یہ جو درود کی تاکید ہے، یہ بنیادی طور پر اسی ادب کا تقاضا ہے. عرض کیا آپ سے، جتنا یہ ادب شدید ہوتا ہے اتنی محبت کی کیفیت خود بخود شدید. رابطہ کیا ہے؟ رابطہ ہے. اور جتنی محبت کی کیفیت شدید ہو جائے اتنی اطاعت کی کیفیت خود بخود شدید. ادب. لہذا تمام جتنے بھی امور ہیں ان کے اندر اگر کہہ بھی دیا جائے اور آپ سے، تو بھی تمام آداب کو رعایت کرتے ہوئے کہا جائے. میں نے حتیٰ اپنے جونیئر ساتھیوں سے بہت ساری چیزیں سیکھی. لامن ہم دانشگاہ یونیورسٹی کے ماحول سے گئے تھے، وہاں کے اور حالات تھے، حوزے کے حالات اور تھے. میں تو آج تک بعض وقت یہ سوچتا بھی ہوں کہ واقعاً بہت سارے میں نے اپنے، حتیٰ مجھ سے جونیئر تھا یعنی عمر میں کم تھے دوست، لیکن جب میں ان کو دیکھتا تھا تو مجھے رشک آتا تھا. میں کہتا تھا کاش ہمیں بھی یہ نصیب ہوتا. ان کے چہروں سے نورانیاں ٹپکتی تھی، اٹھنے بیٹھنے کے طریقوں میں آداب تھا. ہم میں رشک آتا تھا، ہم کہتے تھے کاش یہ ٹریننگ ہمیں بھی ملی ہوتی. اسی طرح سے ایک افغانستان کا دوست تھا، عمر میں مجھ سے تقریباً آدھا ہی ہوگا سمجھ، اچھا خاصا چھوٹا تھا مجھ سے، بالکل نوجوان طالب علم تھا. یعنی میرا اگر اشتباہ نہیں کر رہا تو جب ہم گئے ہیں تو 17-18 سال اس کی عمر ہوگی، 19 سال عمر ہوگی، تھا ہمارے کلاس فیلو. ایک دفعہ کلاس میں، اچھا ہم، آپ کو پتہ جب یونیورسٹی سے گئے اب ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو ہم استاد کے ساتھ پوری بحث میں داخل ہو جاتے تھے. لیکن ایک مرتبہ وہ کہیں اشکال کرنا چاہو، شاید متوجہ بھی صحیح تھا، لیکن جب وہ استاد سے بات کرنے لگا تو اس نے یہ نہیں کہا کیا آغا آپ نے غلط کہا، یہ یوں ہے یا یہ یوں ہونا چاہیے. اس نے بڑے احترام کے ساتھ کہا، بڑا اس نے کہا معذرت کے ساتھ، بے بخشی، استاد اگر یہ ایسے ہوتا تو بہتر نہیں تھا؟ استاد نے فوراً دیکھا، دیکھنے کے بعد کہا احسن آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس وسط میں، میں اس کی یہ جملہ سننے کے بعد یہ سوچ رہا تھا کہ علم کہاں جانا چاہیے، بے ادب کے پاس جانا چاہیے یا با ادب کے پاس جانا چاہیے؟ ہمارا ادب کیا ہے؟ یہی. لہذا حضرت امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت کا جو رسالت الحقوق ہے اس کا اصل موضوع حقوق کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ آداب ہے. اپنے ہمسائے کے ساتھ، اپنے والدین کے ساتھ، اپنے استاد کے ساتھ، اپنے شاگرد کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، یہ سب کیا ہیں؟ آداب ہیں. ان کو رعایت کرنے کی ضرورت ہے. اصل یہ چیزیں ہیں. یعنی اگر مجھ سے کوئی یہ پوچھے کہ اسکول کا کورس کیا ہونا چاہیے، تو ہمارے اسکول کا ایک کورس جو ہے بچوں کو، چوتھی پانچویں کلاس کے بعد سے کورس کیا ہونا چاہیے؟ رسالت الحقوق. اور بچوں کو وہاں پڑھایا جائے کہ چوتھے امام کیا بتا رہے ہیں، زندگی گزارنے کے آداب کیا ہونے چاہیے، لازمی جز ہونا چاہیے. رسالت الحقوق کی اصل جگہ کیا ہے؟ کورس ہے کہ جو آپ کو یہ بتائے گا، آپ دنیا کی قومیں ادب کو سمجھ رہی ہیں، جاپان کی قوم ادب کو سمجھ رہی ہے، وہ اس کو رعایت کرنے کے لیے پورا انتظام کر رہے ہیں، ان کو سمجھ میں آ رہی ہے چیزیں. اور ہم اپنی نسل کو، اپنی قوم کو کہاں پہنچا رہے ہیں؟ لہذا سینسر بورڈ کو اگر بننا چاہیے تو وہاں پر حتیٰ زبان اور آداب کو ملاحظہ رکھیں. وہ زبان، وہ کہتے ہیں جی زندگی کے رنگ ہیں یہ، ان کو پخش کیا جا رہا ہے. زندگی کے رنگوں میں اور بہت کچھ ہے بھیا، ہر چیز پخش ہونے کے، ہر چیز پھیلانے کے، نشر کرنے کے قابل نہیں ہوتی. اور اگر کرنا ہی ہے تو وہ چیز نشر کرو کہ جو لوگوں میں رشد کا باعث بنے، ان کے اندر کوئی ترقی پیدا ہو، ان کے اندر کوئی کمال پیدا ہو. لہذا اگر کہیں ہمیں موقع ملے بھی تو ادب کی رعایت کیا ہے؟ کہ پہلے ادب کے ساتھ اجتناب کریں، لیکن اگر حکم ہو جائے تو تمام ادب کے ساتھ بیان کریں، اور بیان ہونے کے بعد بھی اگر آپ کی بات قبول نہ ہو تو کوئی دل پہ بار لینے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر معصوم تمہاری باتوں میں اکثر کو ماننے لگے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ تمہارے اپنے لیے سختی. وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. خوبصورت ترین آیت کا حصہ ہے. اس کو واقعاً اگر سمجھا جائے تو انسان کیف کرتا ہے کہ واقعاً پروردگار نے کن ذرائف اور کن لطائف کی طرف اشارہ کیا. اگر تمہارا غور کیجیے گا, تمہاری باتوں کو, حتیٰ یہ جائز امور ہیں, ابھی یہ واجبات اور مستحبات اور مکروہات اور حرام کی بات نہیں ہو رہی, یہ جائز امور کے اندر بھی اگر تمہاری باتوں کو پریفر کرنے دیا جائے تو تمہارے اپنے لیے مشکل ہے. لہذا غور کیجیے گا ان کے مقابلے پہ اب اللہ کیا کہہ رہے ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا, حببا دوست رکھتا تھا اس بات کو, یا سوری حببا اس نے محبوب بنایا, الیکم تمہارے لیے, ایمانا ایمان کو اللہ نے محبوب بنایا, الیکم تمہاری طرف, کس کو؟ ایمان کو. جائز امور کے اندر بھی اگر تمہاری بات کو مانا جائے تو یہ تمہارے لیے اپنے لیے سخت ہے. اب انسان سوچے اس بات کو کہ جب جائز امور کے بھی آثار اگر میری ہوا اور میری خواہشات کے مطابق چلنے لگے تب بھی میرے لیے مشکل ہے, تو اگر واجبات کو میں بیان کرنے لگوں, مستحبات میں نظر دینے لگوں, حرام اور مکروہات میں نظر دینے لگوں تو کیا ہوگا؟ لہٰذا بار بار جو دین یہ کہتا ہے کہ اگر دین کو ہم تمہارے ہوا اور حوث کے, تمہاری خواہشات کے, تمہاری نظرات کے تحت کر دیتے تو یہ تم خود تمہاری اپنی تباہی کا باعث بنتا. لیکن جو نقطہ عرض کروں گا, ترجمہ مکمل کرتا ہوں آیت کا, پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ حبب الیکم الایمان, ایمان کو اللہ نے تمہارے لیے محبوب بنا دیا ہے. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ, اور ایمان کو تمہارے دل میں زینت دی ہے. وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعُصْيَانَ, اور اللہ تبارک و تعالی نے کراہت پیدا کر دی ہے تمہارے دلوں کے اندر کفر, فسوق اور عصیان کی. اُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ, یہی لوگ کون ہیں؟ رشد کرنے والے ہیں, آگے بڑھنے والے ہیں, ہدایت یافتہ. اب غور کیجیے گا اتنا خوبصورت آیت کا ٹکڑا اللہ نے کیا بولا. اگر ہم اپنے وجدان کو, اپنی انٹیوشن کو توجہ کریں, وجدانی طور پر ہمیں ایمان اچھا لگتا ہے, وجدانن اچھا, وجدانن ایمان ہمارے دلوں میں ایمان کی کیفیت اچھی. اب اللہ نے صرف ایک لفظ ایمان استعمال کیا ہے, لیکن اس کے مقابلے پر جن چیزوں کی کراہت ہے وہ تین طرح کی بیان کی, کفر, فسوق اور عصیان. ایمان ایک ہے, ایمان کو تمہارے دلوں میں اللہ نے کیا کیا ہے؟ محبوب قرار دیا. ایمان کو تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے زینت دی. اب یہ ممبری جملہ نہیں ہے نعرے لگوانے کے لیے, یہ حقیقت ہے. اگر ایمان کی محبت قلب میں ہے, اگر ایمان کی وجہ سے دلوں میں زینت ہے, تو کل ایمان کی محبت خود بخود بن جائے گی. یہ نعرے لگانے کے لیے جملے نہیں کہہ رہا, اس میں جو حقیقت ہے وہ کیا ہے؟ یعنی اب غور کیجیے گا اسی کا آپس میں لنک کیا ہے. اگر مجھے کل ایمان سے واقعاً محبت چاہیے تو میرا قلب بنیادی طور پر ایمان سے محبت کرنے والا ہونا چاہیے. اگر کیفیات ایمانی کی نسبت میرے دل میں محبت ہے تو کل ایمان کی محبت خود بخود میرے اندر پیدا ہو جائے. لیکن اگر ایمان کی اٹریکشن میرے اندر نہیں ہے, ایمان کی طرف میرا دل نہیں کھینچ رہا, تو ناممکن ہے کہ کل ایمان کی محبت میرے دل میں ناممکن نہیں ہے. لہذا حضرت امیر کی محبت کا جو لیول ہے وہ کیا ہے؟ حضرت نے فرمایا کہ مومن وہ ہے اگر میں اپنی تلوار سے اس کی ناک کاٹ دوں تب بھی اس کے دل سے میری محبت نہیں نکلے گی. اور منافق کون ہے؟ کہ میں پوری دنیا کی دولت بھی لا کر اس کے قدموں میں ڈال دوں تب بھی اس کے دل میں میری محبت داخل. لہذا انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہاں پہ حببا جو مادہ استعمال کیا ہے اس سے مراد کیا ہے, وہ مقام کیا ہے, اور اس کی کیفیت کیا ہے, کیسے ہمارے دلوں کے اندر یہ کیا مقام ہے کہ جہاں پر ایمان ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبوب قرار دیا اور کفر و فسوق اور عصیان کیسے ہے. انشاءاللہ اس کی جو کیفیات ہیں وہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اور اس کا اولئک هم الراشدون, ہمارے رشد اور تکامل سے اس کیفیت کا کیا ربط ہے, انشاءاللہ یہ کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس دعا کے ساتھ کہ پروردگار ہم سب کو قرآن پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. آج کا دن روز شہادت بھی ہے، استاد شہید سبط جعفر واقعاً ایک ایسی شخصیت کے جو معاشرہ ساز شخصیت تھی. میں یقیناً رابطہ اتنا زیادہ نہیں تھا کیونکہ کراچی میں رہتے بھی نہیں تھے، لیکن جتنا بھی میرا رابطہ استاد سے رہا، اگر استاد کی زندگی کو میں آج کے درس کے حوالے سے ربط دینا چاہوں نا تو صرف ایک جملہ کہوں گا کہ با ادب انسان تھا. حتیٰ استاد گرچہ یعنی ایک بڑی تعداد ہے جو لوگ استاد کو نزدیک سے جانتے ہیں، استاد بہت ہی شوخ طبیعت، مزاح استاد کی کیفیت میں بہت بزلہ سنج حاضر دماغ انسان تھا، لیکن اس پوری کیفیات میں بھی میں نے استاد کو کبھی بھی کسی کے ساتھ بے ادبی کے ساتھ پیش آتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی اگر مزاح بھی کر رہے ہیں اور اس بات کو رعایت کرتے تھے کہ جو مزاح کر رہے ہیں کس عمر کے لوگوں کے ساتھ اور کس کیفیات کے ساتھ ہیں، لہٰذا میں نے استاد کو جب بعض بزرگان کے محضر میں بیٹھے ہوئے دیکھا تو تمام ادب کے ساتھ، تمام ادب کے ساتھ. اور جب جوانوں میں آتے تھے، شاگردوں میں آتے تھے یا کوئی ایسا مقام ہوتا تھا تو اپنے مزاح میں، اپنے طنز میں بھی کبھی بھی استاد نے ادب کی کیفیات کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. خود ایک ایسی شخصیت ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور حتیٰ معاشرہ ساز شخصیت ہے. اگر یہ ہوں تو معاشرے مضبوط ہوتے ہیں. کاش پروردگار ہمیں شہید شہید وصل ہونے اور توصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد علیہ الصلاۃ والسلام کا، خصوصاً آج کے دن کی جتنی بھی ہماری عبادات ہیں اور جتنی بھی زحمات ہیں، اگر وہ کوئی قابلیت رکھتی ہوں قبول کی اور اس کا کوئی اجر تو عنایت کرنا چاہتا ہے، شہید کی روح مطہر کو ہماری جانب سے ہدیہ فرما، جوار حضرت سید الشہداء میں ان کے مقامات کو متعالی فرما، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے ظہور میں تعجیل فرما، حضرت کے ظہور کے ذریعے سے دنیا سے ظلم و ستم و استبداد کا خاتمہ فرما، بالخصوص بار الہ جہاں جہاں مومنین و مسلمین جہان باطل سے برسر پیکار ہیں اور بالاخص غزہ اور فلسطین کے مومنین کو نصرت و کامیابی عنایت فرما، دین دشمن اہل بیت دشمن قوتوں کو، اسلام دشمن قوتوں کو، بالخصوص امریکہ اسرائیل اور ان کے حامیوں کو نیست و نابود فرما، بار الہ بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا تمام مومنین کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما. بہت سارے بیمار مورد نظر ہیں اور بالخصوص اطلاع ملی ہے حجت الاسلام المسلمین شہنشاہ نقوی صاحب علیل ہیں، ان کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ان کو صحت کامل عاجل عنایت فرمائے. بار الہ ہم سب کو امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کے آوان و انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.